ملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغين المتفاضع بكبريائه عتاق المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صلوات ہم جس سلسلے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان و زمین کی چیزوں کو تمہارے لیے کس طریقے سے مسخر کر دیا ہے. واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ, اور اللہ نے تم پر اپنی ظاہری نعمتیں بھی برسائی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی برسائی ہیں. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر, لیکن انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں جبکہ نہ تو ان کے پاس علم ہے نہ ہدایت ہے نہ کتاب منیر ہے. اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر احسان جتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر فقط ظاہری نعمتیں نہیں برسائی, ظاہری اور باطنی دونوں نعمتیں برسائی. اگر نعمت کے مفہوم پر توجہ کی جائے تو اندازہ ہوگا کہ نعمت ہر وہ شے ہے جو انسان کے لیے مفید ہو. ذرا سا منزل تمہید میں روک رہا ہوں. نعمت بھائی یہ لفظ تو بڑا عام ہے نا, نعمت فلاں شخص کو بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہیں, تو اب یہ نعمت ہے کیا؟ نعمت کے معنی ہر وہ چیز جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو. اب اگر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت شروع کروں جن میں پروردگار عالم نے لفظ نعمت کو استعمال کیا ہے تو ایک طویل سلسلہ فکر قائم ہو جائے گا, لیکن چند آیتیں سنتے جائیں. واللہ فضل تمہیدی مجید ہے, تمہیدی گفتگو ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَا بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. ہم نے بعض لوگوں کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے, تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جن کے پاس زیادہ رزق آ گیا ہے وہ غریبوں کی طرف اس رزق کو پلٹا لے؟ افا بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, یہ زیادہ رزق پانے والے کیا اللہ کی نعمت کا انکار کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن کی اصطلاح میں رزق نعمت, اصطلاح ہے قرآنی میں رزق نعمت ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلودکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتان الہی افا بنعمت اللہ یکفرون. اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے, تمہارے لیے پہاڑ بنائے, پہاڑوں میں غار بنائے, تمہارے لیے سایہ بنایا, تمہیں اولاد دی, تمہیں شریک زندگی دی, پھر تم اللہ کی نعمت کا انکار کرو گے؟ یعنی صرف رزق نعمت نہیں ہے, سایہ نعمت, زمین نعمت, پہاڑ نعمت, پہاڑوں کے غار نعمت, باروں کا خیمہ نعمت, مکان نعمت, شریک زندگی نعمت, اولاد نعمت, نام کا باقی رہنا نعمت. دیکھ رہے ہیں نا بھائی, بہت توجہ رکھیے گا. تو اب کیا کیا چیزیں نعمت ہیں, میں نے بڑی تلخیص کی ورنہ آیتیں بہت ہیں. مکان نعمت, سایہ نعمت, رزق نعمت, پہاڑوں کی میخیں جو زمین میں پھنسی ہوئی ہیں نعمت, لباس جانا تم سرابیلا تاکہ کم الحرا تاکہ کم با سکوں کا زار کا یوتیم وہ نعمت ہوا رہے کو لال لگوں تجھے وہ. ہم نے تم کو لباس پہننا سکھایا, لباس نعمت. دیکھ رہے ہو نا, تو کھانا نعمت, رزق نعمت, لباس نعمت, گھر نعمت, پہاڑ نعمت, پہاڑوں کے ہر نعمت, ہر وہ شے جو تم استعمال کر رہے ہو وہ نعمت ہے. یہ ہے ظاہری نعمتیں, بس توجہ رکھنا, یہ ہے ظاہری نعمتیں. اور اب باطنی نعمت, کہا تھا نا الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ. باطنی نعمت ادراک, تعقل, ہدایت, فکر کا ہونا. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو بس یہی روک کر اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک چھوٹی چائے پیش کروں گا. کتنی نعمتیں دی اور اس کے بعد آواز دی, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. سانس کا آنا نعمت, سانس کا واپس جانا نعمت, کتنی نعمتیں گنو گے بھائی؟ بہت توجہ رہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ایک سانسی کو لے لو, دن میں کتنی مرتبہ سانس جاتی ہے اندر, کتنی مرتبہ واپس آتی ہے, تو کتنی نعمتیں ایک سانس سے واپس آئے, گن نہیں سکتے اللہ کی نعمتوں کو. توجہ رکھنا, یہی سبب ہے. اب میں عجیب مسئلے پہ آیا اپنے سننے والوں کو اور تب ہی تمام ہوئی. یہی سبب ہے کہ کوئی شخص آیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں, بھائی دنیا کی نعمتیں سمجھ میں آ گئی نا. اب ذرا علی سے سوال سنو اور علی کا جواب سنو. آیا علی کے پاس اور کہا, یا علی تم ذرا ہمیں رسول کے اخلاق گنوا دو, رسول کے اخلاق گنوا دو. بس یہ سننا تھا کہ علی نے بے اختیار تھا, ذرا تو دنیا کی نعمتیں گنوا دے. اس نے کہا تم رسول کے اخلاق گنوا دو. علی نے کہا تو دنیا کی نعمتیں گنوا دے. گھبرا گیا, کچھ دیر سوچا اس نے اور گھبرا گیا, کہنے لگا یا علی دنیا کی نعمتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ میں انہیں گنوا نہیں سکتا. تو مسکرا کے کہنے لگے, قرآن نے کہا متاؤ دنیا قلیل, دنیا کی ساری نعمتیں قلیل ہیں, اور محمد کے لیے کہا وإن لالا رخنا دے, محمد کے اخلاق عظیم ہیں, تو قلیل کو نہ گنوا سکے میں عظیم کو کیسے گنوا دوں؟ پہلی گفتگو ہے. اور یہ چاہ رہا ہوں میں کہ میرے سننے والوں کے ذہن میں مفہوم نعمت اس سوار ہو جائے تو پھر بات کو آگے لے جاؤں, روکوں گا نہیں. اب سننا, نعمت سمجھ میں آ گئی نا؟ اچھا, مال نعمت, عمر نعمت, زندگی نعمت, مکان نعمت. لیکن اب سنو, یہ جتنی نعمتیں دنیا میں ہیں یہ وقتی ہیں. مال ہے بہت بڑی نعمت, لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا. یا مال ختم ہو جائے گا یا آدمی ختم ہو جائے گا. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ یا مال ختم ہو جائے گا یا آدمی ختم ہو جائے گا, یہ ہمیشہ ہی نہیں ہے نعمت تو. اچھا زندگی ہے, زندگی بہت بڑی نعمت ہے. بھائی کیا ہمیشہ رہے گی؟ ہمیشہ تو نہیں رہے گی, کہیں نہ کہیں تو ختم ہونا ہے. اچھا تو زندگی میں ختم ہو جائے گی. اچھا جوانی ہے, بہت بڑی نعمت ہے, تو کیا جوانی ہمیشہ رہے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو اب نعمتوں کی دو قسمیں, ایک وہ قسم جس میں ساری نعمتیں زوال پذیر ہیں, ختم ہونے والی ہیں, فنا پذیر ہیں, اور دوسری وہ نعمتیں ہیں جو دائمی ہیں, لازوال ہیں, ہمیشہ رہنے والی ہیں. سنتے جانا. تو دنیا کی ہر نعمت زائل, آخرت کی ہر نعمت دائمی. طے ہے نا؟ طے ہے. دیکھو بڑے بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں, اور اس نازک مرحلے پر اگر میری دلیل پہنچ گئی تو میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا. پھر سننا, اس لیے کہ دلیل دے رہا ہوں اور میرے ایک ایک سننے والے تک اس دلیل کا پہنچنا لازم ہے. نعمتوں کی دو قسمیں, فنا ہونے والی نعمتیں اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں. فنا ہونے والی نعمتیں دنیا کی, ہمیشہ رہنے والی نعمتیں جنت کی. ذہن میں رہے. اچھا تو اب تمہیں فنا ہونے والی نعمتوں کی طلب ہے یا ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی طلب ہے؟ کوئی انسان دنیا کا ایسا نہیں ہے جسے طلب نہ ہو جنت کی نعمتوں کی, اس لیے کہ ساری نعمتیں دنیا کی فنا ہو جائیں گی. توجہ رکھنا. تو اگر جنت کی نعمتیں چاہیے تو ایمان لاؤ, اس لیے ایمان کی نعمت. دیکھو بہت نازک مرحلہ ہے, اس لیے کہ کہیں لے جا رہا ہوں میں, اور وہی تک لیے یہ ساری طبیعت تھی. اگر جنت کی نعمتیں چاہیے ایمان لاؤ, ایمان نعمت. اچھا عمل کرو, عمل صالح نعمت. اور ایمان عمل صالح نہیں مل سکتے ہدایت کے بغیر, اس لیے ہدایت نعمت. اور ہدایت نہیں مل سکتی ہادی کے بغیر, اس لیے ہادی نعمت. پہنچ رہی ہے بات؟ دیکھو ابھی میں نے ابھی کوئی آیت نہیں پڑھی, میں تو کامن سینس کو اپیل کر رہا ہوں. میرے سامنے ہاتھ نگاہ تک کہنے بھائی نوجوان دوست بیٹھے ہوئے اور میں پھیرا دیا کر رہا ہوں. سننا, بزرگ تو سب جانتے ہیں نا, بزرگ میرے مخاطب نہیں ہے, یہ سارے نوجوان دوست میرے مخاطب ہیں. نعمتوں کی دو قسمیں, اب دلیل دوں گا اور اس دلیل ہی کے لیے ساری سہمت ہے اور وہاں سے آگے بڑھوں گا. نعمتوں کی دو قسمیں, فنا ہونے والی ہمیشہ رہنے والی, فنا ہونے والی دنیا کی نعمت, ہمیشہ رہنے والی جنت کی نعمتیں. اگر جنت کی نعمتوں کی تمنا ہے ایمان لاؤ, تو نعمت تک جانے کے لیے ایمان لانا ضروری, اس لیے ایمان نعمت. جنت تک جانے جانے کے لیے عمل کرنا ضروری, اس لیے عمل کرنا نعمت. ایمان و عمل نہیں ملیں گے ہدایت کے بغیر, اس لیے ہدایت نعمت. اور ہدایت نہیں ملے گی ہادی کے بغیر, اس لیے ہادی نعمت. ہادی نعمت ہے نا. اور اب قرآن نے آواز دی, وما فیکم من نعمت فمن اللہ, جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو اگر ہادی نعمت ہے تو ادھر سے آئے گا, اس بات نہیں بنے گا. من کان تقیا, یہ جنت ہم متقی بندوں کو وراثت میں دیں گے. بہت پڑھا لکھا مجھا میرے سامنے ہے, میں پھر روکوں گا. تلکل جنت اللتی نوری سو من عبادنا من کان تقیا. ہم جنت, اللہ کہہ رہا ہے ہم جنت متقی بندوں کو وراثت میں دیں گے. وراثت کے معنی کیا ہے کبھی سوچا؟ سب کو معلوم ہے وراثت کے معنی, سب کو معلوم ہے. دیکھو ایک ہے ملکیت اور ایک ہے وراثت. تسبیح میری ملکیت ہے اور اگر باپ سے آئے وراثت ہے, ملکیت میری نہیں ہے. تو جنت ملکیت میں نہیں ملے گی, وراثت میں ملے گی. ہے کوئی مالک جنت جس سے وراثت میں تمہیں ملے گی؟ لیکن رکے رہو یہ جگہ ذرا دور جاؤں گا, بہت دور جاؤں گا. تلکل جنت اللتی نوری سو من عبادنا من کان تقیا. یہ جو جنت ہے نا جو ہم نے بنائی ہے, یہ ہم وراثت میں دیں گے. تو ہے نا کچھ مالکان جنت, ہے نا کچھ مالکان جنت. تمہیں جو جنت ملے گی وہ تمہاری ملکیت نہیں ہے, وراثت میں آئے گی. تو کچھ مالکان جنت ہے جن کی وراثت تمہیں منتقل ہوگی. اب میں روک کے کہوں کہ بھائی اگر وراثت کا فلسفہ سمجھ گئے تو جنت کا مالک سمجھ میں آ جائے گا. بھائی بہت بہت توجہ دینا, بہت توجہ دینا. میں وراثت کے فلسفے کو دو لفظوں میں سمجھا کے آگے بڑھ جاؤں. میں مر گیا, میں نے جتنا مال چھوڑا وہ مال میرا ہے یا آپ کا ہے؟ میرا ہے نا. اچھا اب جب میں مر گیا تو وراثت تقسیم ہوگی. بیٹے کو اتنا ملے گا, بیٹی کو اتنا ملے گا, بیوی کو اتنا ملے گا. یہ کس نے بتایا؟ یہ حصے کس نے موجن کیے؟ میں پوچھ رہا ہوں. میں قانون وراثت فقہ کی کتابوں میں دیکھ لو. پہلے طبقے کو اتنا ملے گا, دوسرے طبقے کو اتنا ملے گا, تیسرے طبقے کو اتنا ملے گا. عجیب بات ہے, مال میرا تقسیم کروائے اللہ. بھیا یہی تو عرض کرنا تھا اپنے سننے والوں کی خدمت میں. مرا میں مال میرا لیکن میری مرضی سے تقسیم نہیں ہوگا, اللہ کی مرضی سے تقسیم ہوگا. یعنی مال میرا ہے, وارث اللہ بنائے گا. اور تین اللہ کا ہے, کیا وارث تم بناؤ گے؟ میرے سننے والوں کی خدمت پہنچ رہی ہے. تو تلکل جنت اللتی نوری سو من عبادنا من کان تقیا. ہم جنت وراثت میں دیں گے لیکن شرط ہے متقی لوگوں کو دیں گے. سننا, یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ مومن بھی ہیں اور متقی بھی ہیں, ہے نا. لیکن اب چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے جہاں جنت کو دینے کا وعدہ کیا ہے وہاں لفظ متقی استعمال کیا. سناؤں؟ ابھی تو آئے سنا کے کیا. دل کا جنت اللتی نوری سو میں نے عبادنا من کان تقیا. ایک آئے اور سنتے جاؤ. ازلفت الجنت للمتقی. دیکھو کیا اللہ نے جملہ کہا ہے, ہم نے جنت بنائی ہے, ہم نے جنت سجائی ہے, ہم نے جنت سنواری ہے متقین کے لیے, مومنین کے لیے نہیں. گھبرا رہے ہیں نا؟ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ میرے محترم سننے والوں میں اکثریت نوجوانوں کی ہے اور یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ بھائی یہ تو عجیب کام ہو گیا کہ جنت مومنین کی نہیں متقین کی. اب میں کیا کروں بھائی؟ اگر جنت میری ہوتی میں مومنین کو دے دیتا. جنت میری تو ہے نہیں, جنت ہے اللہ کی. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مومن کو نہیں دوں گا, کسے دوں گا؟ متقی کو. بھائی عجیب کمال ہے, سنو گے؟ اللہ نے مومنوں کو بڑا ڈانٹا ہے قرآن میں. اور اگر دو چار آیتیں سنا دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا مشن مکمل ہو جائے گا. سورہ گجرات 49واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس سورہ کی پہلی اور دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. میں نے فقط دو آیتیں پڑھی ہیں لیکن آرام سے ترجمہ سننا. یا ایها الذین آمنوا اے مومنو اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. بھائی اللہ سے تو آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ وہ سامنے نہیں آتا, لیکن رسول سے آگے بڑھنا ممکن ہے نا. اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. کوئی بڑھا ہوگا نا جب ہی قرآن نے کہا. اس لیے کہ قرآن مفروضوں پہ گفتگو نہیں کرتا. قرآن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ فالتو باتوں پہ گفتگو کرے. کوئی بڑا ہوگا, کوئی رسول کے آگے ہوا ہوگا, جب ہی تو منع کیا خبردار رسول کے آگے مت چلنا. پہلا حکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اور اے ایمان لانے والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. کسی نے بلند کی ہوگی نا, ہے نا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور خبردار نبی کو ویسے نہ پکارو جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو. اگر تم جیسا ہوتا ہم اجازت دے دیتے, اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے, وہ تم جیسا نہیں ہے. تو خبردار نبی سے آگے نہ بڑھو. آرام سے سننا, نبی سے آگے نہ بڑھو. نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. نبی کو ویسے نہ پکارو جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو. آگے نہ بڑھو, آواز سے آواز بلند نہ کرو. نبی کی آواز پر آواز کو بلند نہ کرو, دوستوں کی طرح نہ پکارو. اچھا بھائی آگے بڑھنا چلتے میں ممکن ہے نا کہ رسول کے ساتھ کوئی جا رہا ہو تھوڑا سا آگے بڑھ جائے. اچھا نماز جماعت میں تو بہت ہی ممکن ہے کہ کوئی آگے ہو رسول پیچھے ہو, تو بہت ہی ممکن ہے نا. تو منع کیا کہ خبردار رسول سے آگے نہ ہونا. اور اگر ہو گئے انتا بتا ہمارا حکم وان تم لا تشعرو, تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا, تمہارے منہ پہ مار دوں گا اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. تمہاری پڑی ہوئی نمازیں برباد کر دوں گا, تمہارے رکھے ہوئے روزے برباد کر دوں گا, تمہارے کیے ہوئے حج برباد کر دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے آگے بڑھ گئے. تو جب نبی سے آگے بڑھنے میں نماز باطل ہوتی ہے تو باطل نماز پر گھمنڈ کیسا. سمجھ رہے ہو؟ پہنچ رہی ہے نا باتیں؟ تو سنا مومنوں کو کیسا ڈانٹا اللہ نے. بھائی سنتے جاؤ, ابھی متقی پہ واپس جاؤں گا میں, ابھی متقی کی طرف واپس جاؤں گا, لیکن یہ ڈانٹ تو سنتے جاؤ. اے ایمان لانے والو رسول سے آگے نہ بڑھو. اے ایمان لانے والو رسول کو اس طریقے سے نہ پکارو جیسے تم اپنے دوست کو پکارتے ہو. اے ایمان لانے والو میرے نبی کی آواز پر آواز کو بلند نہ کرو. کسی نے پکارا ہوگا, کسی نے آواز بلند کی ہوگی, کوئی آگے بڑھا ہوگا تو اسے ڈانٹ کے کہا تو ایمان لانے والا ہے خبردار تیرے آواز پر بات کر دوں گا. یہ تھی سورہ حجر. اور اب سورہ مائدہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم من دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اے ایمان لانے والو اگر کوئی تم میں سے مرتد ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے, اللہ کو پرواہ نہیں ہے. ہوا ہوگا نا کوئی مومن مرتد؟ رکے رہنا, کوئی مومن مرتد ہوا ہوگا. جبھی تو اللہ نے ڈانٹ کے کہا کہ مومنوں اگر کوئی مرتد ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے. تو مومنوں کو قدم قدم پہ ڈانٹا ہے. اب کنکلوژن دے رہا ہوں اور سننا, پھر متقی کی طرف واپس جاؤں گا. مومنوں کو پروردگار نے قدم قدم پہ ڈانٹا ہے, لیکن پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں قرآن میں متقی کو کہیں ڈانٹا نہیں گیا, بلکہ بڑے پیار سے کہا کہ ہم جنت دیں گے متقی کو دیں گے. ہم نے جنت سجائی ہے متقی کے لیے سجائی, ہم نے جنت سواری متقی کے لیے سواری, ہم نے جنت بنائی متقی کے لیے بنائی. تو جنت ہے متقی کے لیے. ایک بتا پھر سننا, جنت ہے متقین کے لیے, جنت مومنین کے لیے نہیں ہے. یہی سبب ہے کہ تاریخ اسلام میں امیر المومنین بنتے بگڑتے رہے مگر امام المتقی میرے علی کے علاوہ نہیں ملا. من کان تقیا جنت دیں گے وراثت میں متقیوں کو. تو وراثت ہے ملکیت نہیں ہے. اب ہے مالکان جنت اور انہی مالکان جنت کو تلاش کرنا ہے. تو اب جاؤ اب تک آیتیں پڑھ رہا تھا اور کل دو روایتیں سنتے جاؤ کل دو روایتیں. اور معتبر علماء نے لکھی انا فاطمہ سیدتو نسائل جنہ. دونوں طریقوں سے روایت آئی ہے ان فاطمہ سیدتو اہل الجنہ. فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. دوسرے طریقے سے جو روایت آئی فاطمہ جنت والوں کی سردار ہے. بھائی میرا جملہ سننا اور اس جملے کو ذہن میں رکھ لینا. روایات دونوں طریقوں سے آئی ہیں. شہزادی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. شہزادی جنتیوں کی ملکہ ہے. تو اب مجھے کہنے دو کہ جب نبی نے طے کر دیا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے تو کوئی بھی عورت قیامت تک اگر جنت میں جانا چاہتی ہے تو فاطمہ کی غلامی کر کے تو جا سکتی ہے. فاطمہ سے جھگڑا کر کے نہیں جا سکتی. پہلی گفتگو ہے اور تمیزوں کو استوار کرنا ہے اور بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے. تو اب جنت میں جانے کا راستہ سمجھ میں آ رہا ہے نا. جنت میں جانے کا راستہ میں نے ابھی شہزادی کے سلسلے کی دو روایتیں بیان کی اور اب وہ روایت جو ہر ایک کے میرے ذہن میں ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو اس خاندان کے لیے جنت سے کم پر تو بات ہی نہیں ہے. بھائی دیکھو رکے رہنا پیچھے کہ آج میں کچھ فیصلے کروانا چاہ رہا ہوں تم سے اور ابھی میں واپس جاؤں گا آیات کی طرف. ذرا روایتیں مکمل ہو جائے. شہزادی جنت کی عورتوں کی سردار. اہل جنت کی ملکہ. بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار. ٹھیک ہے نا. تو اب فاطمہ کا فیصلہ ہو گیا. حسن کا فیصلہ ہو گیا. حسین کا فیصلہ ہو گیا. علی کیا خیال ہے. کوئی روایت ذہن میں آئی. بھائی علی تو وہ ہے کہ اسے جنت چاہیے ہی نہیں. آرام سے سنو. اس لیے کہ کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں. شہزادی جنت کی عورتوں کی ملکہ. حسن ہے جنت کے جوانوں کے سردار. آپ رہا علی اسے تو چاہیے ہی نہیں یہ جنت. اس لیے کہ علی تو پہلے ہی کہہ چکا ہے ما عبدت کا تمان لے جنت بلا خوف من ناری بل بچت تو کا اہل لباس آپ آبت کا برباد. تیری جنت کے لالچ میں نے سجدہ نہیں کیا. تیرے جہنم کے خوف سے میں نے سجدہ نہیں کیا بلکہ تجھے عبادت کا اہل پایا تو میں نے تیری عبادت کی. بھائی جملہ سنا پھر سننا. ماں ابت کا تمان لے جنتی بلا خوف من ناری بل بچت تو کا ہے نل لبادہ ماں ابت کا. میں نے نہیں چاہیے علی کو جنت. علی کو علی کو جنت نہیں چاہیے سننا سننا جگہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں مجھے تو چاہیے ہی نہیں جنت بیوی کے پاس جنت کی عورتوں کی سرداری ہے بیٹوں کے پاس جنت کے مردوں کی سرداری ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار تیری جنت کے لالچ میں سجدہ نہیں کیا تیرے جہنم کے خوف سے سجدہ نہیں کیا حالانکہ ہم اور آپ سجدے کرتے ہی ہیں جنت کی لالچ میں اور سجدے کرتے ہی ہیں جہنم سے بچنے کے لیے بل وجد تو کا اہل عبادت تابت تو کا پروردگار میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا جو خدا کی اہلیت سے بات کرے جو خدا میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں جو خدا کی اہلیت سے بات کرے اس کی اہلیت سے تم بات کرو گے اس کی اہلیت سے تم بات کرو گے اچھا تو کیا کہا میرے علی نے کہ جنت کی لالچ میں سجدہ نہیں کر رہا ہوں جہنم کے خوف سے سجدہ نہیں کر رہا ہوں اب میں ممبر سے قسم کھا رہا ہوں خدا کی قسم میرے علی کے علاوہ یہ جملہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا سنو ابھی نہیں دوں گا اور تم مجھے تسلیم کرو گے میرے علی کے علاوہ پوری کائنات میں یہ جملہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا تھا اس لیے کہ علی نے خدا کو اس وقت سجدہ دیا جب میں جنت ہی نہ جان لگتا تو بیوی جنت کی عورتوں کی سردار بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار اور اسے جنت چاہیے ہی نہیں تو پروردگار کرے گا کیا کرے گا کیا کہا بتاؤں کیا کروں گا بنائی ہے میں نے دوں گا محمد کی داد میں بٹواؤں گا علی سے پہلا مرحلہ ہے اور اسی پہلے مرحلے میں بات کو کسی منزل تک پہنچا دینا ہے پھر سننا بنائی اللہ نے جنت دے گا محمد کی داد میں بٹوائے گا علی سے کیا یاد نہیں رہا کندھے پہ ہاتھ رکھے کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے کیا بھول گئے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جو چار مصرے کہے ہیں جو چار مصرے کہے اس میں بھی کہا علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ علی کی محبت گناہوں کی صفر ہے اور علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے تو رسول نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا علی تم جنت جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو امام شافعی نے اپنی ربائی میں رسول کے اسی جملے کو نظم کیا قسیم النار والجنہ علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے تو حوالے ہو گئے اور بھول گئے علی نے خود بھی کہا تھا جب کسی نے کہا یا علی ابو کا فی النار علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے سنا ہے یا علی ابو کا فی النار علی تمہارا باپ تو جہنم میں ہے اچھا بھائی اس زمانے میں سبھی کے باپ دادا کافی تھے نا تو سبھی کے باپ دادا جہنم میں تھے یہ صرف علی کے باپ کے تذکرے کی ضرورت کیا تھی بھائی سب کے باپ دادا کا مسئلہ یہی تھا تو یہ تنہا علی کے باپ پہ گفتگو کیوں ہے نا قابل غور اچھا باپ سننا یہ علی ابو کا فنار علی تمہارا باپ تو جہنم میں اچھا بھائی خدا کے لیے مجھے ایک بات بتاتے جاؤ ابھی اگر کوئی شخص مر جائے تو تم فیصلہ کر سکتے ہو جنت میں جائے جہنم میں بھائی ابھی برزخ میں جنت جہنم کو میشا کے بعد ملیں گے جنت جہنم تو محشر روز قیامت کے بعد ہوں گے، ابھی تو برزخ میں ہے نا. تو یاروں کو دشمنی علی میں اتنی جلدی تھی کہ ابو طالب کو پہلے ہی پہنچا دیا. ٹھیک ٹھیک، بھائی سنتے جاؤ سنتے جاؤ آرام سے. تو اب گزرتے ہوئے مدینے میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ علی کو چھیڑنے کے لیے کہا کرتے تھے، یا علی ابو کا بنار، علی تمہارا باپ کو جہنم میں. اچھا بھائی دیکھیے، اگر کوئی مجھ سے کوئی بات کہے، کوئی طنز کرے، کوئی اعتراض کرے، تو کیا ضروری ہے کہ میں جواب دوں؟ بھائی اگر اسٹیٹس والا ہوگا تو جواب دوں گا، کوئی ایسا ہی ہوگا تو میں نظر انداز کر کے چلا جاؤں گا، انسنی کر کے چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو جب کہا گیا یا علی ابو کا بننا، علی تمہارا باپ جہنم میں، علی نے ادھر سے پورا ادھر سے نکال دیا، نہیں جواب نہیں دیا. کسی اور نے کہا یا علی ابو کا بننا، علی تمہارا باپ تو جہنم میں، علی نے نوٹس نہیں لیا. روز دنیا علی کو ذہنی اذیت دینا چاہ رہی تھی، روز بلا ناغا گزرتے ہوئے لوگ کہتے تھے یا علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ تو جہنم میں. ایک دن کوئی اسٹیٹس والا آ گیا، اور جب اسٹیٹس والا آیا تو اب علی پر لازم ہوا کہ جواب دے. بھائی جیسا ہی اس نے کہا یا علی ابو کا فنار، علی تمہارا باپ تو جہنم میں، ایک مرتبہ خدا لگتی آنکھوں سے اور کہنے لگے ہانا خطیب جنت بننا بنار، ارے جنت اور جہنم کو میں تقسیم کروں گا، کیا اپنے باپ کو جہنم میں بھیجوں گا؟ بھائی سن لیا، ارے آنا آنا قسیم الجنت بنار وہ ابھی فنار جنت. دیکھو کوئی حیثیت والا تھا نا، تو اب ضروری تھا کہ علی اسے جواب دے. کہنے لگے جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا میں ہوں، کیا اپنے باپ کو جہنم میں پھینک دوں گا؟ بھائی اس جملے کا کچھ مطلب نکالا تم نے؟ علی کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ تو کہنا چاہ رہے تھے کہ بھائی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا میں ہوں، تو میرے باپ کی فکر نہ کرو، اپنے باپ داداؤں کی فکر کرو. بنائی اللہ نے دے گا محمد کی داد میں، بٹوائے گا علی سے. بات کیا ہے، کسی اور سے بٹوا دے؟ اچھا چھوڑ پروردگار، پروردگار کا سوال کا جواب دے دے. تو نے بنائی ہے، خود بانٹ دے، خود بانٹ دے. کہا میں ہوں رب العالمین، پورے عالمین کا رب ہوں، ساری دنیا کے سارے فرقے میری جان کو آ جائیں گے. ہندو کہے گا رام مجھے دے دے، عیسائی کہے گا گاڈ مجھے دے دے، پارٹی کہے گا خدا جنت مجھے دے دے، مسلمان کہے گا اللہ مجھے دے دے، اور دینی ایک کو ہے. پہنچ گئی بات؟ بھائی اگر پہنچی ہوتی نا، اگر پہنچ گئی ہوتی تو دہرانے کی ضرورت تھی. پھر سنو پروردگار، جنت تو نے بنائی ہے، تجھے دے. کہا کہ بھائی دینی ایک کو ہے، اور ساری دنیا کے ہندو مسلمان عیسائی پارٹی میری جان کو آ جائیں گے کہ تو رب العالمین ہمیں دے دے، تو میں تو نہیں بانٹوں گا اسے کہ ایک کو دے رہی ہے. پروردگار پھر اپنے نبی سے بنوا دے. کہا وہ ہے رحمت اللہ علیہ، ساری دنیا کے پھر کے پیچھے لگ جائیں گے، یا رسول اللہ ہمیں دے دیے، یا رسول اللہ ہمیں دے دیے، یا رسول اللہ ہمیں دے دیے، اور دینا کل ایک کو ہے. تو اب ہائے دے دے بچواؤں گا کہ جہاں کافر تو کافر ہے، منافق کے اندر داخل ہو سکے. میرے دوستو، اب سلسلہ فکر اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گا، میں بات کو روک رہا ہوں. بنائی خدا نے، دے گا محمد کی اطاعت میں، بٹوائے گا علی سے. تو اب مالک سمجھ میں آ گئے، مالک سمجھ میں آ گئے. اسی بات کو کہا، اسی بات کو سورہ حلقہ میں کہا. اب زیادہ تاخیر نہیں کروں گا، لیکن آیا سنتے جاؤ. حلقہ کا واقعہ میرے ہر سننے والے کے ذہن میں ہے. کوئی ایسا جو نہ جانتا ہو حلقہ کے واقعے کو؟ حسنین بیمار ہوئے تھے نا، اور منت مانی گئی تھی، اور پھر روزے رکھے گئے، اور مسکینوں کو، یتیموں کو، اجیروں کو کھانا دے دیا گیا، اور پھر شان میں سورہ آیا، اور اس سورے میں پروردگار نے کہا جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. جزاہم علی نے، فاطمہ نے، حسن نے، حسین نے صبر کیا، جزاہم بما صبروا جنتن، ہم نے ان کے صبر کے مقابلے میں انہیں جنت دے دی. بس بس اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید سے دو یا تین آیتیں پیش کروں اور ان آیتوں کو اس آیت کے مقابلے میں آپ کی خدمت میں حدیہ کروں اور اجازت دے دوں. کیا کہا؟ جزاہم بما صبروا جنتن، ہم نے آل محمد کو جنت جزا دے دی، جزا دے دی، نجزی دیں گے. دو لفظ ہے، ابھی نجزی والی آیتیں پڑھوں گا. دو لفظ ہے، جزا دے دی، نجزی دیں گے. یہ لفظ سمجھ آ گئے نا؟ اب سنو نجزی والی آیتیں. کیا آیت تھی؟ جزا والی. ہم نے آل محمد کو جنت دے دی، جزا ہو دے دی. اور اب نجزی کیا آیتیں سنو؟ سلام علی نوح فی العالمین انہو من عباد المومنین انہا کذالک نجد الموسرین. سلام علی ابراہیم انہو من عباد المومنین انہا کذالک نجد الموسرین. سلام علی موسیٰ و ہارون انہما من عباد المومنین انہا کذالک نجد الموسرین. سلام ہو نوح پر، وہ ہمارا مومن بندہ تھا، ہم نوح کو قیامت کا جنت دیں گے. سلام ہو ابراہیم کو، ابراہیم ہمارا مومن بندہ تھا، ہم ابراہیم کو قیامت میں جنت دیں گے. سلام ہو موسیٰ کو، سلام ہو موسیٰ پر، سلام ہو ہارون پر، یہ دونوں ہمارے مومن بندے تھے، ہم موسیٰ کو اور ہارون کو قیامت میں جنت دیں گے. تو اب فرق سمجھ میں آیا ہے؟ بس میرے دوستو، تقریر تمام ہو گئی، تقریر تمام ہو گئی. فرق سمجھ میں آیا؟ نوح کو جنت ملے قیامت میں، ابراہیم کو جنت ملے قیامت میں، موسیٰ کو جنت ملے قیامت میں، ہارون کا جنت ملے قیامت میں. یہ انبیاء ہیں جنہیں جنت ملے گی قیامت میں، اور یہ آل محمد ہے. جزاہم بما صبروا جنتن، آل محمد ہم نے دنیائی میں جنت دے دی، اب جسے چاہے داخل کرو، جسے چاہے روک لو. جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، آل محمد تم نے صبر کیا، ہم نے دنیا ہی میں جنت دے دی. جاؤ، اگر قرآن فہمی کا ذوق ہے تو سورہ حلقہ کا ترجمہ دیکھنا. اس آیت کے بعد جنت میں کیا کیا چیزیں دی ہیں ان کی فہرست ہے. ہم نے یہ دیا، یہ دیا، وقت نہیں ہے ورنہ آیت پڑھتا. جب فہرست مکمل ہوئی کہ ہم نے جنت میں آل محمد کو کیا کیا دیا ہے، تو اب جملہ کہا، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سیکم مشکورا. اے آل محمد، یہ جنت تمہارا بدلہ ہے اور ہم تمہارے شکر گزار ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک مسلسل خط فکر ہے اور یہ موضوع کل اسی مقام سے آگے بڑھ جائے گا، لیکن مصائب تک جانے کے لیے ایک جملے کی اجازت ہو. کان لکم جزاء وکان سیکم مشکورا. آیت ذہن میں رکھنا، کل مجھے اس آیت سے کام لینا ہے. اے آل محمد، اے آل محمد، یہ جنت لو، یہ تمہارا بدلہ ہے. وکان سیکم مشکورا، اور اے آل محمد، ہم تمہارے شکر گزار ہیں. کون شکر گزار ہے؟ اللہ. اچھا، جنت بھی دے رہا ہے، شکریہ بھی ادا کر رہا ہے، دونوں کام کیے نا. سن لو، اب مجھ سے بات سن لو، یہ تسبیح میرے پاس ہے، یہ میں نے ہدیہ کر دی تمہیں. اب اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو اس ہدیے کے بدلے میں مجھے ہدیہ دے دو. خدا نہ خاصا نہیں ہے، یہ ادا کر دو. ٹھیک ہے نا؟ دونوں کام تو نہیں ہوں گے، کہ ہدیہ بھی تو شکریہ بھی ادا کرو. بہت بہت آسان بات رکھ کر رہا ہوں، بچے بھی سمجھ لیں. اور بس اب اس کے بعد میں صاحب کے دو جملے عرض کروں گا اور سننے والوں سے اجازت لے لوں گا، لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. بھائی، اگر آپ نے مجھے ہدیہ دیا تو مجھ میں استطاعت ہے میں ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دوں گا. خدا نخواستہ نہیں ہے، شکریہ ادا کروں گا. دونوں کام نہیں کروں گا، کہ بدلے میں ہدیہ بھی دوں اور شکریہ بھی ادا کروں. اور اللہ نے ان کو جنت بھی دی شکریہ بھی ادا کیا. تو کچھ سمجھ نہیں آیا؟ اے آل محمد سننا, اب آیت کی تشریح بیان کر رہا ہوں میں. اے آل محمد تم نے ہمارے دین کی خدمت کی, تم نے ہمارے دین کی عبادت کی. اے آل محمد تم نے ہمارے دین کو بچایا اور ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے رہے ہیں. اگر تمہاری خدمت کے مقابلے میں یہ جنت پورا بدلہ ہوتی تو ہم دے کے رک جاتے, لیکن تمہاری خدمت بڑی ہے جنت چھوٹی ہے, اس لیے جنت بھی دے رہے ہیں شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. دین کی خدمت کرتا کچھ یاد آیا؟ میرا مولا حسین ابن علی جب 28 رجب کو چلا ہے تو یہ کہتا ہوا چلا, ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف و خزینی, اگر محمد کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. بس بس میرے عزیزوں, بس میرے دوستوں, ابھی ایک گھنٹے قبل میں انچولی کی امام بارگاہ میں تقریر کر رہا تھا اور میں اپنے محترم سننے والوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو گریے کی حفاظت کرو. گریا تہذیب غم ہے, حسین پہ رونا تہذیب زندگی ہے. دیکھو یہ جو رونا ہے نا اسی نے تمہیں بچایا ہے, حسین پہ رونے نے تمہیں بچایا ہے. اور میں یہ کہہ رہا تھا وہاں یہ کہہ رہا تھا کہ پچھلے زمانے میں جب ہمارے آبا اجداد زندہ تھے تو اس وقت گریے کا یہ عالم تھا کہ ادھر حسین کا نام آیا اور لوگوں نے تھانے مار مار کے رونا شروع کیا. اور ابھی میں انچولی کی امام بارگاہ سے کہہ کے اٹھ رہا ہوں کہ شاید اب بلند آواز سے رونا فیشن کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تو میرے دوستو میری نصیحت سمجھو, میری وصیت سمجھو, لیکن حسین کے گریے کی حفاظت کرو. ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. پانچویں امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی, امام باقی کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی, اور امام کا ایک بڑا چہیتا صحابی ابو بصیر اسدی وہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا, ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا. ابو بصیر اسدی رومال آنکھوں پہ رکھے ہوئے رو رہا تھا. ایک مرتبہ امام نے پکارا, ابو بدی مصائب کے دوران پکارا, ابو بدی. اسے کہا لبیک یا رسول اللہ, فرزند رسول فرمائیے. کہا روتا کیوں نہیں ابو بصیر, روتا کیوں نہیں ابو بصیر؟ نے بھیگا ہوا رومال دکھایا, کہا کہ مولا میں رو رہا ہوں, یہ میرے آنسو کے دبے. کہا ایسے نہیں. کہا مولا پھر کیسے رو؟ کہا کیسے, میری نانی فاطمہ زہرا جنت میں روتی ہے کہ بالوں کو بگڑا دیتی ہے, اپنے سر پہ ماتم کرتی ہے اور کہتی جاتی ہے واہ حسینا, واہ مظلوما, واہ جانا, ہائے میرا مظلوم ہے, ہائے میرا جانا ہوتا ہے, ہائے میرا پتے دی ہوتا ہے. تو اس گریے کی حفاظت کرو. اجرکم اللہ یہ گریا تمہاری زندگی کی ضمانت ہے, یہ گریا تمہاری حفاظت کی ضمانت ہے, یہ گریا فاطمہ زہرا کی حسرتوں کا جواب ہے. اجرکم اللہ, کتنے دن ہیں ہمارے پاس حسین پر رونے کے لیے؟ میرے مولا نے کہا اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو. کب کہا 28 رجب کو جب مدینے سے چلے تھے. بتاؤ, بس چند جملے سنو اور اجازت دے دو. دارالعمارہ سے باہر نکلے, کہا عباس سامان سفر کی تیاری کرو. رات بھر 27 کا دن گزر کے رات بھر سامان سفر کی تیاری ہوتی رہی. اور حسین نانا کی قبر سے, بھائی کی قبر سے, ماں کی قبر مطہر سے پیدا ہوتے رہے. دن طلوع ہوا اور اب حسین کے پوچھ کرنے کا وقت آیا. بس سننا اور مجھے اجازت دے دینا.
راوی کہتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی کا نواسا نبی کے شہر کو چھوڑ کے کیسے جاتا ہے. میں محلے بنی ہاشم کو پوچھتا ہوا جب اس مقام پر پہنچا جس گلی میں حسین کا گھر تھا تو میں نے دیکھا کہ گلی کے دونوں سروں پر قناتیں لگی ہوئی ہیں. لوگوں کو گزرنے سے منع کر دیا گیا ہے. میں قنات کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ گھر کے اندر سے ایک کرسی لا کر دروازے کے پہلو میں رکھی گئی اور ایک جلیل القدر بزرگ اس کرسی پہ آ کے تشریف فرما ہوئے اور دو جوان بچے اس کرسی کے داہنے اور بائیں کھڑے ہوئے. میں نے کسی گزرنے والے سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے. کہا پہچانتا نہیں ہے, یہی ہے حسین کی علی, یہی ہے رسول کے نواسے. میں نے پوچھا کہ وہ لڑکا کون ہے جو ان کی داہنی طرف کھڑا ہے. کہا نہیں پہچانتا, یہ شبیہ رسول علی اکبر ہے. پوچھا یہ بائیں طرف کون جوان ہے. کہا رہے یہ قاتل کی, یہ قاتل آدم کی نشانی. راوی کہتا ہے کہ حسین کرسی پہ دے, داہنے اکبر دے, بائیں قاتل دے. اتنے میں نے ایک جوان کو دیکھا جو طویل قامت تھا, تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھے ہوئے کہہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے تو کسی نے پکار کے کہا یہ حسین کا قوت بازو عباس ہے, یہ حسین کا قوت بازو عباس ہے. راوی کہتا ہے سامان سفر بار ہوتا رہا, ناکے آگے بڑھتے رہے, چھوداریاں بار ہوئی ناکے آگے بڑھتے رہے, غلے بار ہوئے ناکے آگے بڑھتے رہے, پھر ایک ایک ناکہ لایا گیا, بیویاں سوار ہوئی ناکے آگے بڑھتے رہے. راوی کہتا ہے میں قناعت کے پیچھے سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ ایک بیوی نکلی, اس کے رشتے دار نے اس کا شانہ تھاما, ناکے پہ سوار چلایا, ناکہ آگے بڑھ گیا, پھر دوسری بیوی نکلی, اس کا رشتے دار بڑھا, اس نے شانہ تھاما, ناکے پہ سوار چلایا, وہ ناکہ آگے بڑھ گیا. اس طریقے سے بیویاں سوار ہوتی چلی, ناکے آگے بڑھتے رہے. راوی کہتا ہے کہ اتنے میں 18 کنیزوں کے ہول میں ایک بیوی گھر سے برآمد ہوئی. اس بیوی کا برآمد ہونا تھا کہ حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, آخری جملے عرض کر رہا ہوں. حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے, پکار کے کہا پاس میں زینب کو سوار کر رہا ہوں, پھر پکارے اکبر دوڑو, قاسم دوڑو, بھوبی کو سوار کراؤ. راوی کہتا ہے ایک طرف سے عباس دوڑے, دوسری طرف سے قاسم دوڑے, تیسری طرف سے اکبر چلے, پھر حسین نے قبر تھامی آگے گئے اور بی بی زینب اس شان سے سوار ہوئی کہ حسین نے بازو تھاما, اکبر نے مہنگی کا پردہ اٹھا, عباس نے نعرہ اٹھائے اور اب جملہ سن لو, اور اب بی بی ناکے میں سوار ہوئی. حسین شانہ تھامنے والے, اکبر پردے محفل الٹنے والے, عباس نعرہ اٹھانے والے. یہ 28 رجب کی سواری تھی, وہ 11 محرم کی سواری تھی کہ ہاتھ پتے کنکن سے بندھے ہوئے تھے. منا دیا آواز دے رہا تھا تماشا دیکھنے والوں, تماشا دیکھو لگ.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّامٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.